إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اصلاح نفس کے سلسلے میں جو دروس ہمارے چل رہے ہیں انہی دروس میں سے آج اس موضوع پر اس کورس کا آخری درس ہمارا ہوگا انشاءاللہ اور ان دروس سے مقصود یہی ہے کہ دین کے سلسلے میں تصفیہ اور تربیہ ان دونوں سلسلوں میں دونوں معاملات میں دونوں چیزوں میں ہم پختگی حاصل کریں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو دین کا صحیح فہم ہو, صحیح عقیدہ, حلال و حرام, منہج, سنت اور بدعت, اور اسی طرح سے علمی تحقیق اور علمی تفاصیل دین کے سلسلے میں ایک انسان کے پاس ہو, اس کو التصفیہ کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے, جو دین اس کے پاس ہے, دین کا جو صحیح فہم اس نے اختیار کیا ہے, اپنی عملی زندگی میں بھی وہ اس دین کو اختیار کرے, وہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں, وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے جو اخلاقی صفات ہوں, جو عمدہ اور اعلیٰ اخلاق والی صفات ہوں, جو ایک انسان کو واقعی انسان بناتی ہوں. اس کو التربیہ یا اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. ایک انسان کا دین, ایک انسان کی شخصیت ان دونوں چیزوں کے جمع کرنے سے مکمل ہوتی ہے. ایک طرف تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کا صحیح فہم ہو, صحیح معلومات ہو, اسی کے ساتھ ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس اس دین کے صحیح فہم کے مطابق عملی زندگی بھی ہو. یہ دو چیزیں جمع کرنا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. بہترین معلومات, صحیح معلومات اور اعلیٰ کردار, یہ دونوں چیزیں جمع کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ان دروس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو جمع کریں, صحیح معلومات حاصل کریں اور اپنے جذبات کی بھی اصلاح کریں. صحیح معلومات اور دین کے پختہ اور قوی جذبات, ان دونوں چیزوں کا جمع کرنا بہت ضروری ہے. آج کی ہماری مجلس اور ہمارا یہ درس اس کا عنوان ہی ہے کہ ہم دین پر کس طرح سے ثابت قدم رہیں, ہم دین پر کس طرح سے جمیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین پر چلنے کا, دین پر عمل کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے, لیکن لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی بھر اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں, اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, فقر و فاقہ ہو یا مالداری ہو, ہر قسم کے حالات میں, سردی, گرمی, بارش, بیماری, صحت, سفر, حضر, ہر حال میں ذہنی اعتبار سے پریشان ہیں یا سکون ہیں, ہر اعتبار سے وہ دین پر جمے رہتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دینداری موسمی ہوتی ہے, جن کی دینداری ان کی اپنی چاہتوں پر ہوتی ہے، کبھی جی چاہا دین پر عمل کر لیا، کبھی جوش آیا دین پر عمل کر لیا، کبھی آسائشیں پیدا ہو گئیں دین پر عمل کر لیا، تکلیفیں آئیں اللہ کو بھول گئے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ تکلیفوں میں اللہ کی طرف دوڑتے ہیں لیکن راحتیں جب آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رمضان میں دیندار بن جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ خاص راتوں کو اپنے لیے دینداری کی راتیں بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے لیے کچھ خاص اعمال کو پکڑ کے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیندار ہیں، حج کر لیا اور باقی نمازیں اور اللہ کے احکام توڑ دیے لیکن حاجی ہو گئے، بس یہ سمجھ لیا کہ ہم دیندار ہیں۔ کچھ لوگ صدقات کرتے رہتے ہیں لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دینداری کے اعتبار سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دینداری وقتی ہوتی ہے، موسمی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی دیندار ہوتے ہیں، یا وہ لوگ کچھ چیزوں میں دیندار ہوتے ہیں، وہ پورے دین کو اپنے ظاہر و باطن پر نافذ نہیں کرتے ہیں، وہ پورے طور پر دیندار نہیں بنتے ہیں، اللہ کو ایسی دینداری پسند نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ایک حصے میں وہ دیندار بنے رہتے ہیں لیکن حالات جب بدل جاتے ہیں، غربت سے مالداری آتی ہے، مال ان کو اللہ کے دین سے ہٹا دیتا ہے، مال کا بڑھنا، پھر نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، پھر حلال و حرام کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے، پھر فحاشی اور عیاشی زندگی میں آ جاتی ہے، پھر حجاب وغیرہ کے تعلق سے بھی آزاد روی پیدا ہوتی ہے، پھر زینت واقعی دین بن جاتی ہے، اخلاق سے ہٹ کر اب ظاہری زینت انسان کے لیے اس کو مزین کرنے والی اور لوگوں کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرنے والی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی دینداری زندگی کے ایک حصے میں ہوتی ہے لیکن جیسے اچھے حالات آئے دین کو چھوڑ دیا، مال و دولت آ گئی دین کو چھوڑ دیا اور بے دین ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، لیکن جب مال چلا جاتا ہے یا تکلیفیں آتی ہیں یا بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دین کو سلام کر دیتے ہیں، دینداری چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان حالات کو اپنے لیے بے دینی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنی بے دینی کے لیے ان حالات کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں زندگی کے ایک حصے میں دین سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن پھر کبھی پڑوس میں، کبھی کالج میں، کبھی کہیں اور، ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو دین سے ہٹا دیتے ہیں، بری صحبت مل جاتی ہے، وہ دین کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کو یا تو اسلامی عقائد سے دور کر دیتے ہیں اور باطل عقائد میں پھنسا دیتے ہیں، یا ان کو منہج کے سلسلے میں کنفیوز کر دیتے ہیں، کبھی ان کو بدعات میں پھنسا دیتے ہیں، کبھی شرکیات میں پھنسا دیتے ہیں۔ بری صحبت ایک انسان کے لیے بے دینی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے ان تمام احوال میں دین پر جمنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ اس کو صحیح علم اس کے پاس ہو اور وہ اس علم کو سمجھتا ہو اور اس کا پابند ہو۔ اگر یہ زندگی میں نہیں ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے زندگی میں فتنے کی تین قسمیں ہیں، تین قسم کی آزمائشیں انسان پر آتی رہتی ہیں، تین قسم کے فتنے ایک انسان پر آتے رہتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے شبہات کا، کہ ایک انسان اس کے دل میں شبہات پیدا ہو جائیں، وہ کنفیوز ہو جائے، صحیح اور غلط کی تمیز کے سلسلے میں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے انسان پر تین قسم کے فتنے آتے ہیں، تین قسم کی آزمائشیں اس پر آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دین پر اثر پڑتا ہے، وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک شبہات کا فتنہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے علم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے میں اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، وہ شرک کو توحید سمجھ لیتا ہے، توحید کو شرک سمجھ لیتا ہے، سنت کو بدعت سمجھ لیتا ہے، بدعت کو سنت سمجھ لیتا ہے۔ دین کے اعتبار سے اس کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کنفیوژن ہیں۔ دوسرا فتنہ یہ ہے کہ ایک آدمی شہوتوں کے تابع ہو جائے، دنیا کی لذت، دنیا کے زیب و زینت اس کو اپنی طرف کھینچے، اور اس زینت کی وجہ سے، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے، یہاں کی آرائش اور آسائش کی وجہ سے ایک انسان دین سے دور ہو جائے۔ بعض اوقات ایک انسان مال و دولت کی وجہ سے جھوٹ بولنا اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، حرام بھی اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، رشوت، چوری، غبن، خیانت، ان ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ تو یہ شہوات ہیں۔ ایک انسان آرام کے لیے عبادات چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز چھوڑ دی نیند کی وجہ سے، کبھی روزہ چھوڑ دیا بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے، کبھی کچھ اور احکام چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیا مال بچانے کے لیے، کبھی زکوٰۃ چھوڑ دی، زکوٰۃ نہیں دی اس لیے کہ اس کے پاس مال بڑھتا چلا جائے۔ تو دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت، لذت، شہوت، آسانی، سہولت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک انسان دین سے ہٹ جاتا ہے، دین پر عمل کرنے سے رک جاتا ہے۔ تیسری چیز، تیسرا فتنہ، تیسری آزمائش جو انسان پر آتی ہے، وہ آفات کی آزمائش ہے۔ انسان پر آفتیں آتی ہیں، انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایک انسان ان پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے دین سے ہٹ جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک دین پر چلا، بیماری آ گئی، فوراً اللہ سے ناراض ہو گیا کہ اللہ نے مجھ پر کیوں بیماری ڈالی حالانکہ میں دین پر چلتا ہوں، اللہ سے ناراض ہو گیا، پھر غصہ سارا دین پر نکالتا ہے۔ نوجوان ہے، جاب کے لیے کوشش کر رہا ہے، ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ انٹرویو دیا، لیکن اس کو انٹرویو میں قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، داڑھی صاف کر دیتا ہے، کسی گھر میں رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بچی ہے گھر میں بیٹھی ہے، رشتے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، غصے میں آ کے حجاب چھوڑ دیتی ہے، رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے، حجاب چھوڑ کے لوگوں کے سامنے بلا حجاب آنے لگتی ہے، اللہ سے ناراض ہو کر، اللہ کے دین سے ناراض ہو کر، کہ ایسی دینداری کیا کام کی جو انسان کے مسائل کو حل نہ کرے۔ اس طرح سے انسان غصے میں آ کے اللہ کے دین سے، تکلیف، مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر یہ حالات آئیں گے، انسان کے سامنے دنیا زیب و زینت کے سامنے آئے گی، اس کو دین پر جمنا ہے، انسان پر تکلیفیں، مصیبتیں آئیں گی، اس کو اس کے باوجود دین پر جمنا ہے، انسان کے سامنے گمراہیاں آئیں گی، لیکن اس کو گمراہیوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہنا ہے، جمی رہنا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ استقامت ہے، انسان کی پوری دینداری کا مقصود ثابت قدمی ہے، کبھی کبھی کی دینداری نہیں، اللہ کو موت تک کی دینداری چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان بنے رہو، اللہ کے فرما بردار رہو۔ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل فرما برداری کا حکم ہے، کبھی کبھار کی فرما برداری نہیں، جب جی چاہا دیندار بن گئے، اور جب جی چاہا دینداری چھوڑ دی، اللہ کو ایسی دینداری پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ دینداری پسند ہے جس میں ثابت قدمی ہو، جس میں انسان اپنے دین پر جمع رہے، اور آزمائشوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کسی اور ذریعے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دینا اللہ کے نزدیک قابل قبول عذر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے, کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا, کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے, ان پر بھی ہم نے آزمائشیں ڈالی ہیں, ان کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے. تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں, کون ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے اقرار کو سچ کر دکھایا, کون ہیں جو اپنے کلمے میں سچے نکلے, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جنہوں نے پورا کیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ جھوٹوں کو بھی دیکھ لے گا. دنیا کے امتحانات میں, دنیا کی آزمائش میں, دنیا میں اس زندگی میں کئی لوگ اللہ کے نزدیک سچے ثابت ہوتے ہیں اور کئی لوگ اپنی دینداری میں, اپنے کلمے میں, اپنے اقرار میں, اپنے ایمان میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے, یا انسان کا امتحان ہوتا ہے. آدمی زبان سے چاہے کچھ بھی کہہ لے, اللہ کے ہاں, اللہ کے ہاں اس کی زندگی سنی جاتی ہے, صرف اس کی زبان نہیں, اور انسان کی زندگی اس کی زبان سے زیادہ اونچی آواز میں بولتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی دیکھ لے گا, کون ہیں جنہوں نے سچی بات کہی, کون ہیں جو اپنے قول میں سچے ثابت ہوئے کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کس نے واقعی اللہ کو اپنا رب مانا, اپنا معبود تسلیم کیا اور توحید پر جمع رہا, کون ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا, اور آپ کی تعلیمات کو, آپ کی سنت کو اپنے لیے اسوا بنایا, آپ کی سنت کے تابع ہوا, بدعتوں سے بچا, کون ہے, کون ہے جو اسلام کو اپنا دین مانتا تھا, کون ہے جو آزاد روی کی بجائے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہونے کو اپنے لیے دینداری و نجات سمجھتا تھا, کون ہے جس نے آزادی کو ترک کر دیا, خواہشات اور شہوات کو چھوڑ کے نفسانیت سے نکل کر, کون ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کا پابند اپنے آپ کو بنایا, کون ہے جو فرما بردار بن گیا, جس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پابند کیا, کون ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ دیکھ لے گا کون ہے جو سچے ہیں, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے جو جھوٹے ہیں. اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہت سارے لوگ ان کے دعوے رد کر دیے جائیں گے. اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے حق ہو, جس کے اقوال کی تائید اس کے افعال کرتے ہوں. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں. اللہ کی طرف اوپر جانے والی چیز کیا ہے؟ پاک اور عمدہ کلمات, اچھی باتیں, اچھے الفاظ. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والعمل الصالح يرفعه, اور اللہ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے. نیک عمل انسان کے کلمات کو اور اس کے مرتبے کو اونچا کرتا ہے. تو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فتنوں میں, آزمائشوں میں اللہ کے نزدیک کامیاب ثابت ہو, اور یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہو اور دوسرے وہ ان فتنوں اور آزمائشوں کو جانتا ہو, اور اسی طرح سے ان امتحانات میں کیا کرنا ہے یہ بھی جانتا ہو. اگر یہ نہیں جانے تو آدمی کا پاؤں پھسل سکتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2-3 ہے. دین پر ثابت قدمی اور استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے, اس پر قائم رہے, ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها, یہ جنتی لوگ ہیں. اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها, یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت اہم بات کہی ہے. آخرت میں خوف سے اور غم سے امن کس کے لیے ہے؟ کون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے خوف زندگی گزارے گا, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی غم نہیں, نہ اس بات کا خوف کہ جہنم میں ڈالا جائے, نہ اس بات کا خوف کہ جنت میں ڈالنے کے بعد وہاں سے نکالا جائے, نہ اس بات کا غم کہ جس جنت کی تمنا کی تھی وہ جنت طلب سے کم نکلی, نہ اس بات کا غم کہ کبھی نعمت ملے کبھی نہیں ملے, نہ اس بات کا غم کہ نعمت کے حصول کے لیے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. جنتیوں کے لیے, قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے, اہل حق کے لیے اللہ کی طرف سے خوف اور غم دونوں سے نجات کا اعلان کر دیا جائے گا. فرشتے بھی انسان کو موت کیوں کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون. جب آدمی مرنے لگتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے, پھر اس پر جم گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تتنزل عليهم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی طرف سے موت ہی سے انسان کے لیے خوف اور غم سے نجات کا اعلان کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, اور اس وعدے کی تکمیل ہوگی جب انسان آخرت میں قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خوف اور غم دونوں سے نجات پا جائے گا. لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے قول اور اپنے ایمان کے اقرار پر جمے رہے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے, ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا, یہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے, یہ وہ بدلہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی فضیلت بیان کی ہے. استقامت کیا ہے؟ یہاں یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے ثابت قدمی جس کو ثبات کہا جاتا ہے, اور دوسرے ہے استقامت. ان دونوں میں معنی قریب قریب ہیں, لیکن ایک فرق دونوں میں ہے, وہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. استقامت کیا ہے؟ استقامت سیدھے ہونے کے معنی میں اسی سے لفظ بنا ہے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، استقامت سیدھے چلنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم سے کئی اور راہیں جڑی ہوئی ہیں، گمراہی کے راستے دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، اور آدمی کے عقیدے اور عمل کی گمراہی دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک تقصیر اور دوسرے غلو. تقصیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جیسے کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کرنا، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا، کسی طرح سے خراب کر دیا، جتنا کرنا چاہیے تھا ضروری تھا اس سے کم کرنا. جیسے پانچ وقت کی نماز تھی لیکن سہولت کی وجہ سے دو یا تین وقت کی نمازیں پڑھی، مہینے بھر کے روزے تھے، اپنی طرف سے آخری عشرے کے روزے رکھے باقی چھوڑ دیے، اس کو تقصیر کہا جائے گا، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا. خشوع اور خضوع سے اچھی طرح نماز پڑھنی تھی لیکن کسی طرح سے جھٹ پٹ نماز پڑھ دی، نہ رکو صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قیام صحیح، جلدی جلدی کسی طرح سے بری طرح سے نماز پڑھ لی. یہ کیا ہے؟ یہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، اس کو تقصیر کہتے ہیں. نمبر دو، غلو. غلو کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے تھا اور جیسا کرنا چاہیے تھا، جو حد اللہ کی طرف سے تھی اس حد کو پار کر دینا. وضو میں تین تین مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھونا ہے اعضاء کو، اب اس نے کیا کیا؟ پانی چھوڑ دیا اور بے گنتی چہرہ بھی دھو رہا ہے، خوب دھو رہا ہے، تین چار پانچ، ہاتھ بھی دھو رہا ہے، پانچ چھ سات، اس طرح سے اعضاء کو گنتی کے باہر دھو رہا ہے. اللہ کی طرف سے شریعت میں حدیں مقرر کی گئی ہیں، اس سے آگے نہیں جانا، ان حدوں سے زیادہ ان اعمال کو کرنا، دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اپنی طرف سے اضافہ کرنا. عیدیں اللہ کی طرف سے طے ہیں، اب اپنی طرف سے عید نکالی، مردوں کی عید، اپنی طرف سے عید نکالی 12 ربیع الاول، اپنی طرف سے دین کے اندر اضافے کرنا، اس کو غلو کہا جاتا ہے. غلو عقیدے میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے تقصیر عقیدے میں بھی ہوتی ہے اور عمل میں بھی ہوتی ہے. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ تو مانا لیکن اللہ کا رسول نہیں مانا، تو یہ انہوں نے تقصیر کی، جتنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے لیکن انہوں نے ان کو رسول نہیں مانا، یہ تقصیر ہے اور اس کی وجہ سے وہ کافی ٹھہرے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا لیکن رسول کے ساتھ اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے بیٹا بنا دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلو ہو گیا، جتنا چاہیے تھا اس سے بڑھا دیا. بندہ ماننا چاہیے تھا، اللہ کا بندہ کی بجائے اللہ کا بیٹا کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے. تو تقصیر اور غلو عقیدے میں بھی ہوتا ہے اور اعمال میں بھی ہوتا ہے، ان دونوں سے بچتے ہوئے جتنا کرنا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ، نہ کمی کوتاہی نہ حدیں پار کرنا، ان دونوں سے بچتے ہوئے، ان دونوں چیزوں سے تقصیر اور غلو سے بچتے ہوئے سیدھے سیدھے چلنا، اس کا نام اسلام ہے اور اس کا نام عربی زبان میں اس کو استقامت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے جو سائیکل چلا رہا ہے، بائسیکل، اگر وہ دائیں جھکے گا گر جائے گا، بائیں جھکے گا گر جائے گا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنا بیلنس برابر بیچ میں قائم رکھنا پڑے گا. اگر وہ دائیں بائیں جھک جائے گر جائے گی گاڑی اس کی، تو یہ قائم رہنا ہے. جیسے عمارت کا ستون ہوتا ہے، پلر ہوتا ہے، ہمیشہ اس ستون کو کیسا کھڑا کیا جاتا ہے؟ بالکل سیدھا. اگر وہ دائیں بائیں ہو تو بہت ممکن ہے عمارت گر جائے, اس کو کہتے ہیں قائم ہونا. اسی پر سے استقامہ اور اسی پر سے استقامت. تو استقامت کے معنی ہے قائم ہونا, ٹھیک ٹھیک, نہ دائیں نہ بائیں, نہ ٹیڑھا نہ کچھ اور, سیدھا سیدھا. اور ثبات کے کیا معنی ہے, یہ دوسرا لفظ ہے. ثابت قدمی کے کیا معنی ہے, سیدھے تو چلنا لیکن رکنا نہیں بلکہ جمے رہنا, اسی راستے پر چلتے رہنا, قائم رہنا. جمے رہنے کے معنی میں ثبات آتا ہے کہ چار دن کر دیا پھر چھوڑ دیا, نہیں, چار دن کیا بہت اچھا کیا لیکن پانچویں دن چھوڑ دیا, تیس دن بہت اچھا دیندار بنا رہا لیکن تیس دن کے بعد جیسے عید ہو گئی شیطان بھی آزاد اور یہ بھی شیطان. تو یہ ایسا نہیں, بلکہ ثابت قدمی یہ ہے کہ ایک انسان ہر حال میں, آزمائشوں میں, ہر موسم میں, ہر حالت کے اندر دین پر جمع رہے, یہ بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کی فضیلت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا یہ جنتی لوگ ہیں, اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں جانا انہی کے اعمال کا بدلہ ہے. جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے رہے, یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے رہے. بہرحال یہ دو چیزیں آپ نے دیکھی, آپ نے سیکھی, ایک ثابت قدمی اور دوسرے استقامت, ان دونوں کا اہتمام دین میں ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں میں, پریشانیوں میں, فتنوں میں ایک انسان کس طرح سے اپنے دین پر استقامت اور ثبات کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کو دین پر جمنے میں اور بھٹکنے سے بچنے میں اور دائیں بائیں مڑنے میں حفاظت بن جاتی ہیں, اس سے بچنے کے لیے ذریعہ بنتی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک آدمی دین پر جمنا چاہتا ہے, بہت سارے لوگ جمنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا چیزیں ہیں جس کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے تاکہ واقعی وہ دین پر جمیں؟ آج کے درس میں انہی چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو آدمی کو دین پر جمنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. نمبر ایک, سچی طلب کا ہونا, سچی نیت کا ہونا. ایک آدمی سچی نیت کرے, پکی نیت کرے اور اس کے دل میں واقعی طلب ہو, وہ چاہتا ہو کہ اللہ کے دین پر جمے, وہ چاہتا ہو کہ کوتاہی نہ کرے, وہ چاہتا ہو کہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے رد و بدل کرنے سے بچے, وہ چاہتا ہو کہ واقعی دین پر جمے, اسی دین پر مرے. انسان کے دل میں سچی نیت ہو, اس کے دل میں پکی طلب ہو. اگر طلب نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں جس آدمی کے دل میں طلب ہی نہ ہو اس کی زندگی میں حرکت بھی پیدا نہیں ہوتی. لیکن ایک انسان کی زندگی میں سچی طلب آ جائے اس کی زندگی میں عمل بھی آتا ہے. ایک انسان کی زندگی میں سچی طلب آئے اس کی زندگی میں عمل بھی آتا ہے. انسان کے عمل کی قوت اس کی نیت کی پختگی میں ہوتی ہے. آپ کوشش کر کے دیکھیں, اکثر اوقات ایک آدمی نیت کرتا ہے فجر میں اٹھنے کی, لیکن نیت کیسی ہوتی ہے, فقیر اور مسکین, بیمار. بعض اوقات اٹھتا بھی تو پھر سے سو جاتا ہے, لیکن پکنک کی نیت, جانا ہی ہے, اٹھنا ہی ہے, تو الارم کو جگانے والا یہ بن جاتا ہے, الارم سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ آنکھ کھل جاتی ہے. کہیں گاؤں جانا ہو یا کچھ اور ہو, آدمی کے دل میں ارادے کی پختگی اکثر اوقات اس کے لیے یعنی عمل کا دروازہ کھولتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو پختہ نیت کرتے ہیں ان کی زندگی میں وہ چیز آتی ہے, نیت کر لیتے ہیں, کرنا ہی ہے. عورت نیت کر لے زیور چاہیے, کیا مجال ہے شوہر کی نہیں لائے, برابر اس کو کسی طرح سے ذہن بنا کے, بات چیت کر کے, خوشی ناراضگی سب کر کے پانا ہے تو پانا ہی پانا ہے. شوہر ہے، بچے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ جب آدمی دل میں ٹھان لیتا ہے، جب کوئی بھی انسان اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے تو اس کے اندر عمل بھی آتا ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے۔ عمل کے مسائل، عمل کی مشکلات کو آسان کرتا ہے انسان کا پکا ارادہ۔ آپ زندگی میں اس کو آزما کے دیکھیں، آپ ارادہ کر لینے کرنا ہی ہے، عمل کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈھیلی ڈھالی نیت آدمی کرنے والے کے لیے موقع چاہیے، اور نہیں کرنے والے کے لیے بہانہ چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ جس آدمی کو کوئی چیز کرنا ہی ہے وہ موقع تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے بس سٹاپ پہ کھڑے ہو کر دیکھیے اس کو، بمبئی میں ٹرینوں کے لیے آپ دیکھیے، ریلوے اسٹیشن پر جس کو ٹرین پکڑنا ہے، جس کو بس پکڑنا ہے، وہ بالکل پریپیئر ٹھہرتا ہے، ہاتھ پاؤں سر آنکھ سب دیکھیے اس کو، اور جیسے ہی موقع ملے بھیڑ میں گھس جاتا ہے، برابر چڑھ جاتا ہے اور ٹھنڈی سانس لیتا ہے، موقع کی تلاش میں، تاکہ اس کو آپشن نہیں، جانا ہی جانا ہے اس کو، آفس میں وقت پر پہنچنا ہے۔ لیکن جس کو نہیں جانا ہے، بیچ میں بلی بھی آ جائے تو رک جائے گا، اس کو نہیں کرنا ہے، اس کو بہانا نہیں بہت بھیڑ ہے، نہیں ایسا ہے، نہیں ویسا ہے، پاؤں بھسل سکتا ہے۔ جس کو نہیں کرنا ہے، آپ بچے کو دیکھیے، اسکول نہیں جانا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، سر دکھ رہا ہے، بچپن میں بہت سارے لوگوں نے کیا ہے اس طرح سے، آج اسکول نہیں، آج پیٹ بہت دکھ رہا ہے، آج بہت بدن دکھ رہا ہے، سر دکھ رہا ہے، نہیں کرنا ہے اگر انسان کو، تو ایک انسان بہانہ تلاش کرتا ہے۔ تو کرنے والے کے لیے، واقعی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع کی دیر ہوتی ہے، اس کو موقع ملنے کے لیے وہ رکا رہتا ہے۔ کرنے والے کو موقع چاہیے، اور نہیں کرنے والے کو بہانہ چاہیے۔ جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو آدمی کے لیے اس کے ارادے کی پختگی، اس کی نیت کی صفائی، اس کے اعمال میں راستہ کھول دیتی ہے۔ پہلا کام، سب سے اہم، آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ دل میں پکی سچی نیت کرے، اے اللہ تیرے دین پر مجھ کو جمنا ہے، میں دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آج ارادہ کرے پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ۔ کوئی روزے نہیں رکھتا ہے، چھٹی، کئی چھٹیاں کرتا ہے رمضان میں، وہ ارادہ کرے نہیں رکھنا ہے مجھ کو اس مرتبہ روزے۔ کوئی حجاب نہیں کر رہا، اس کو نیت کرنا ہے، نہیں اب تو کرنا ہی کرنا ہے، کون روکے گا؟ آدمی جب ارادہ کر لے، اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ دین پر استقامت اسی انسان کے لیے ممکن ہے جو خود قائم ہونا چاہے۔ آپ بتائیے، اگر ایک انسان ہے مثال کے طور پر، اس کو کھڑا کر رہے ہیں لوگ، وہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے، چھوڑ دیں گے لوگ تو کیا ہوگا، گر جائے گا۔ بچہ ہے، نیند میں ہوتا ہے، اس کو کھڑا کیجیے آپ، اب وہ آپ پکڑے رہو گے تب تک وہ کھڑا ہے، جیسے آپ نے چھوڑ دیا گر گیا، وہ خود ہی کھڑا ہونا نہیں چاہ رہا، وہ سونا چاہ رہا ہے۔ جو خود ہی کھڑے نہ ہونا چاہے، جو خود قائم نہ ہونا چاہے دین پر، صراط مستقیم پر، وہ دوسرے لوگ جب تک کہ اس کو پکڑے رہیں گے دین پر جمع رہے گا، جیسے دوسرے چھوڑ دیں گے واپس سے ڈھہ پڑے گا، گر پڑے گا، وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن جب وہ نیت کرے، ارے مجھ کو کھڑا ہونا ہے، مجھ کو بیٹھنا نہیں ہے، مجھ کو گرنا نہیں ہے، مجھ کو لیٹنا نہیں ہے، جب وہ نیت کرے تو وہ قائم ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جب تک انسان واقعی نیت نہیں کرتا ہے، اس کا دینی سفر شروع نہیں ہوتا ہے، اس کی استقامت میں لڑکھڑاہٹ اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ نیت نہ کرے۔ نیت کرنے تک وہ آدمی ادھورا رہتا ہے، واقعی آدمی تب پختہ ہوتا ہے جب اس کی نیت ہوتی ہے، اور اعمال شروع ہوتے ہیں نیت سے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی حج کا ارادہ کرے، نیت کرے، لیکن مر جائے حج کا موسم آنے سے پہلے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب دے گا؟ نیت کی اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے، اللہ کی نیت بہت قیمتی ہے۔
لیکن آدمی حج کر لے اور نہیں چاہتے ہوئے مجبوراً کرے, اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی, اس لیے کہ اس کی چاہت ہی نہیں تھی حج کی, وہ تو زبردستی اس نے کر لیا. جو عمل زبردستی کا ہو, اللہ کے لیے نہ ہو, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آپ سوچیے اس کو. یہ میں اس لیے تاکیدن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب سے بڑی چیز آدمی کی زندگی میں اس کا ارادہ ہوتا ہے. جب آدمی ارادہ کرتا ہے سب آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیں, دین پر جمنے کے لیے ارادے کی پختگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, سورہ شورا آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, اپنی طرف بڑھنے کے لیے, اپنے قرب کے لیے, اپنی نزدیکی کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے, جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے, جو اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے. یونیب اناب یونیب انابتن تاب یتوب توبتن, عربی کے اعتبار سے انابا کے معنی تابہ کے ہوتے ہیں, اور تابہ کے معنی توبہ کے ہوتے ہیں, اور توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف ٹرن ہونا, اللہ کی طرف پلٹنا, اللہ کی طرف بڑھنا, اس کو توبہ کہتے ہیں. عربی زبان میں توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی رجوع کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اپنی بری راہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, اللہ کی طرف لپکنا چاہتا ہے. اس کا ارادہ اللہ کی طرف بڑھنے کا ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جو نہیں بڑھے ہدایت کا انکار کرے, حق کو نظر انداز کرے, دینداری کو چھوڑ دے, اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہو, تو ایسا آدمی ہدایت نہیں پاتا ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے. تو اس آیت میں بات معلوم ہوئی کہ جو انسان نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, اللہ کی طرف اپنے دل کی سطح پر بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی سطح پر بھی اس کو بڑھنے کی توفیق دیتا ہے. تو دین پر جمنے کے وسائل میں سے ایک ذریعہ انسان کا سچی نیت کرنا اور دل سے اللہ کی طرف بڑھنا ہے. آدمی اپنے دل کو کھول دے, آدمی اپنے دل کو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے چھوڑ دے, اس کو روک کے نہ رکھے, ارے نہیں دین پہ چلیں گے تو یہ بھی مسئلہ آئے گا, دین پہ چلیں گے تو دیکھو یہ رکاوٹ ہوگی, ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں کرنا ہے, بعد میں کرنا ہے, ابھی حجاب نہیں بڑھاپے میں کریں گے. بڑھاپے میں تو حجاب کی اہمیت ختم ہو جائے گی, اتنی زیادہ نہیں رہے گی, بلکہ بہت بوڑھی عورت کے لیے تو حجاب بھی معاف ہے. بہت بوڑھی جس سے لوگ نکاح کی امید ہی چھوڑ دیں, اس کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈھانکے, یہ بہتر ہے, اپنے آپ کو ڈھانپ لے بہتر ہے, لیکن اس کے لیے وہ سختی نہیں ہے. اس عمر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کون دیکھے گا, لیکن آج اس عمر میں بڑھاپے سے پہلے لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں, اپنے آپ کو ڈھانپ لے عورت, ارادہ کر لے. اور مومن عورت کی زینت اس کی حیا اور اس کا اخلاق ہے, اس کو یاد رکھیے, لکھ کے رکھیے اس کو. مومنہ کے لیے, ایک مومن عورت کے لیے اس کی واقعی زینت کیا ہے, اس کی زینت اس کا کردار ہے, اس کا اخلاق ہے, اس کی حیا اس کی زینت ہے. آج کے ہمارے اپنے معاشرے میں بے حیائی زینت بن گئی ہے, بد اخلاقی آزاد روی زینت بن گئی ہے, یہ زینت نہیں ہے, یہ زینت نہیں ہے. واقعی زینت انسان کا اخلاق اور اس کی حیا ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے پچھلے درس میں سنا, جس چیز سے حیا نکل جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے, بدصورت بنا دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ان شوہروں کو توفیق عطا فرمائے جو اپنی بیویوں کو حجاب کے سلسلے میں ڈانٹتے ہیں, روکتے ہیں, ان شوہروں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, والذین اهتدوا زادهم هدى, وہ لوگ جو ہدایت کو اختیار کرتے ہیں, ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى، جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے اللہ کا، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو بندہ ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے، ہدایت کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور بڑھا دیتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے قبول کرنے کا فائدہ اور ہدایت ہے. جتنا آدمی ہدایت قبول کرتا ہے اتنا زیادہ ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ابن کثیر اسی سلسلے میں فرماتے ہیں، ای والذین قصدوا الہدایۃ وفقهم اللہ تعالی لہا فہداہم الیہا وثبتہم علیہا وزادہم منہا. کہتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، جو لوگ نیت کرتے ہیں ہدایت پر چلنے کی، وفقهم اللہ تعالی لہا، اللہ تعالی ہدایت کی توفیق ان کو دیتا ہے، تو فہداہم الیہا، اللہ ہدایت کی طرف ان کو رہبری دیتا ہے، وثبتہم علیہا، اور ہدایت پر اللہ ان کو جماتا ہے، وزادہم منہا، اور اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا ہے. ان کو ہدایت کی طرف رہبری دیتا ہے، ان کو ہدایت پر جماتا ہے، اور ان کو ہدایت اور بڑھاتا ہے. کون؟ والذین قصدوا الہدایۃ، جو لوگ ہدایت پر چلنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، جن کا قصد ہدایت کی اتباع ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے. تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان واقعی دین پر جمنا چاہتا ہے تو یہ جمنا دل کی سطح سے شروع ہوتا ہے. اب بتائیے، پودا، اتنا بڑا پیڑ جو بنتا ہے، وہ شروع زمین کے اندر سے ہوتا ہے کہ باہر سے ہوتا ہے؟ اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے. ایک بیج جب صحیح طریقے سے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، واقعی اگر وہ بیج صحیح ہو تو پھر اس سے جڑیں نکلتی ہیں، اس سے کونپل نکلتی ہے، جڑیں زمین سے غذا لیتی ہیں اور پودا بڑھتے بڑھتے وہ ڈنٹھل اور شاخیں اور پھر تنا اور کیا کچھ نہیں بنتا ہے، بڑا پیڑ بن جاتا ہے. لیکن شروعات کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر. دل کے اندر انسان کی ہدایت کی شروعات ہوتی ہے، دل میں دینداری کی ابتدا ہوتی ہے. دل جب ہدایت کو صحیح طریقے سے کلیتاً پورے طور پر اپنے دل کو کھول کے قبول کر لیتا ہے تو پھر زندگی میں اس کے آثار بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، زندگی میں اس کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں. اس لیے یہ چاہیے کہ جو آدمی چاہتا ہے ہدایت پر جمے، اس کو چاہیے کہ وہ دل کے سطح پر پکی سچی نیت کرے دین پر جمنے کی. یہ پہلی چیز ہے جو بہت اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے. نمبر دو، ہمارے اپنے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی کے لیے، اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے بھی دین پر جمنے میں مدد چاہیں. تو نمبر دو ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ، دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر جمنے میں استعانت، مدد طلب کرنا، اللہ کی مدد طلب کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دعا اللہ نے سکھائی ایمان والے بندوں کو، کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب، ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. کیونکہ دل ٹیڑھا ہوتا ہے، انسان کے قدم ٹیڑھے راستے پر چلنے لگتے ہیں. دل سیدھا ہو جاتا ہے، ہدایت پر قائم ہوتا ہے، قدم ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے لگتے ہیں. جہاں دل ہوتا ہے وہاں انسان کے قدم اٹھتے ہیں، وہاں اس کی زندگی چلی جاتی ہے. اسی لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. پچھلے دروس میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، دلوں کی سختی سے متعلق چیزوں میں اور اسی طرح سے خواہشات کی اتباع کے بارے میں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. زاغا کے مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، بھٹک جانا. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھٹکا نہ دینا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر دے، ٹیڑھا پن پیدا نہ کر دے، جبکہ تو ان کو ہدایت، ہم کو ہدایت دے چکا ہے. اسے ایک بہت سنگین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے ہدایت پر آنے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ پھر سے وہ گمراہ ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ دعا نہیں سکھائی جاتی ہے. یہ ممکن ہے ایک انسان چار قدم ہدایت کے راستے پر چلے، پھر شیطان اس کو اچک لے، گمراہ ہو جائے. اللہ نے ہم کو دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. معلوم ہوا گمراہی آتی ہے تو پہلے دل کی سطح پر آتی ہے، پہلے دل گمراہ ہوتا ہے، پھر آدمی کے اعمال برے ہو جاتے ہیں. زبان و عمل کا بگاڑ شروع ہوتا ہے آدمی کے دل کے بگاڑ سے. اسی لیے دعا کیا مانگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہمارے رب، ہدایت دے دینے کے بعد ہم کو ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہم کو اللہ نے سکھائی، نیک بندوں نے یہ دعا کی اللہ سے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. کیا دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. صبر کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ جمنے کے ہیں. صبر کے معنی جمنے کے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پہ صبر ڈال دے، ہم پر صبر انڈیل دے. افرغ علینا، افرغا کا مطلب جیسے کوئی پانی ڈالتا ہے، افرغا علی یدیہ کہا جاتا ہے. فلاں نے فلاں کے دونوں ہاتھوں پر وضو کے لیے پانی ڈالا، افرغا. افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر بہا دے، ہم پر صبر انڈیل دے، ہم کو بہت صبر دے. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمع دے، ہمارے قدم پھسلنے سے بچا، ٹھوکروں سے بچا، لڑکنے سے، گرنے سے بچا، غلط راستے پر جانے سے بچا. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، جمائے رکھ. اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، یہ بھی دعا ہم کو سکھائی. سورہ البقرہ آیت نمبر 250. دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایمان ہی کو سلام کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان پر تو جمے لیکن عملی زندگی میں گناہوں کو اختیار کر لے، نیکیاں چھوڑ دے اور گناہ کرنے لگے. دونوں سلسلوں میں، دونوں چیزوں کے بارے میں آدمی کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ہم اپنے بارے میں بعض اوقات یہ سمجھتے نہیں، ہم تو ہدایت پر آ چکے ہیں، آپ کیا گمراہ ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے، آپ خود اللہ تعالی سے اس بات کی دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان اکثر دعائه یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی على دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. اللہ دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، دل جہاں مڑتا ہے اللہ وہاں اس کو موڑ دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ نے کیا فرمایا، نولہ ما تولا، جہاں وہ مڑا وہیں اس کو ہم موڑ دیں گے. آدمی گمراہی کی طلب کرتا ہے، سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، سزا یہ ملتی ہے. بطور سزا ایک آدمی عمارت سے اپنے آپ کو گرا دے، کہاں آئے گا؟ نیچے آئے گا. اللہ نے قاعدہ بنایا ہے، عمارت سے اپنے آپ کو گرا دے، اوپر نہیں جائے گا، نیچے آئے گا۔ اللہ کا قاعدہ ہے، جو گمراہی کو پسند کرتا ہے گمراہی اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سخت معاملہ، آدمی کو اپنے دل کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، کیونکہ اللہ ہی سے دلوں کی استقامت طلب کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا دخل انسان کے دلوں میں بھی ہے۔ اللہ دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اللہ دلوں کو جانتا بھی ہے، اور اللہ دلوں کا پھیر بدل الٹ پلٹ کرنے والا بھی ہے۔ جیسا دل کی حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس طرف دل کو پھیر دیتا ہے۔ دل گمراہی پسند کرتا ہے، اللہ اور گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ دل ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف دل کو دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمائے رکھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت، اپنے دل کی صلاح و فلاح اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہے۔ نمبر تین، دین پر جمنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، اور تقصیر و غلو سے اور شبہات سے خصوصاً اور شہوات سے بھی بچنے کے لیے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس دین کا صحیح علم ہو اور اس میں تحقیق کا مزاج ہو۔ اگر دین کا صحیح علم نہیں ہوگا، اگر راستے کا علم نہیں ہوگا، تو بھٹکانے والے اس کو بھٹکا دیں گے، یا کسی کے بھٹکائے بغیر بھی وہ بھٹک سکتا ہے۔ آپ کو راستہ معلوم نہیں، اب آپ بتانے والے کے رحم و کرم پر ہیں، کسی نے اگر آپ کو مذاق سے غلط راستہ بتا دیا، آپ اسی راستے پر اپنی گاڑی دوڑا دو گے، بعد میں جا کے معلوم پڑا یہ راستہ تو نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے، کسی نے غلط بتا دیا۔ اگر ایک انسان کے پاس تحقیق کا مزاج نہ ہو، تقلیدی ذہن ہو، باپ دادا جو بتا رہے ہیں بس چلتے رہو، فلاں صاحب پیر صاحب جو بتا رہے ہیں کرتے رہو، تحقیق نہیں، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، بس کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جہاں لے جائے نالی میں یا جہنم کی کھائی میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ تحقیق کی مزاج اگر نہیں ہو، قرآن و سنت کے دلائل کی بجائے بس آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلے، بہت ممکن ہے آدمی بھٹک جائے، کیونکہ وہ گمراہ ہو گیا یہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو گیا یہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے انسان میں تحقیق کا مزاج ہو۔ پھر اسی طرح سے انسان کے پاس صحیح علم اگر ہوگا، قرآن و سنت کی دلیلیں ہوں گی، اگر کوئی انسان اس کے پاس اسلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی شک کی بات لے کر آئے گا، کوئی کنفیوژن لے کر آئے گا، اب وہ قرآن و سنت میں جب غور کرے گا، جواب تلاش کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کو جواب ملے گا، وہ اس کنفیوژن سے بچ جائے گا۔ کوئی آ گیا اللہ کے بارے میں کبھی شک میں ڈال دیا، اللہ ہے کیا نہیں ہے، ہے دکھتا کیا، نہیں دکھتا، نہیں دکھتا تو نہیں ہے، سائنسی معلومات بڑھ گئی، شک شبہات شروع ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کے شک کب شروع ہوتے ہیں، جب سائنس کی معلومات زیادہ بڑھ جاتی ہے، حالانکہ سائنس اسلام کی حقانیت کو اور زیادہ ثابت کرتا ہے، اسلام کی حقانیت کو اور زیادہ ثابت کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ دنیاوی علوم کی زیادتی کی وجہ سے دین میں شک کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر واقعی صحیح علم اسلام کا ہوگا، تو آدمی اس علم کی وجہ سے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ صحیح علم آدمی کے پاس ہونا چاہیے اور اس میں تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام کے سلسلے میں منہج کے سلسلے میں آ گیا کوئی بدعت لے کر اور کہا تم رسول کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. پھر 12 ربیع الاول کیوں نہیں مناتے؟ اپنی اولاد کا برتھ ڈے مناتے اور رسول کا نہیں مناتے؟ اولاد تم کو رسول سے زیادہ پیاری ہے. اب ان کے پاس یہی علم نہیں ہے کہ اولاد کا بھی برتھ ڈے منانا اسلام میں نہیں ہے. تو کیا ہو گیا؟ اب اس دلیل پر بنیاد رکھی جو خود غلط ہے کہ ہاں اولاد سے محبت ہے تو اولاد کا تو برتھ ڈے مناتے ہیں. اب اولاد کا مناتے تو پھر نبی کا کیوں نہیں منانا چاہیے؟ تو پھر نبی کا بھی منانا شروع کر دیا. کیوں؟ علم نہیں تھا. آدمی کے پاس علم نہیں ہو کوئی بھی آ کے اس کو کنفیوز کر کے گمراہ کر سکتا ہے، صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے، دین پر جمنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں لیکن دل میں کوئی شک آ گیا، دینداری چھوڑ دی، صحیح عمل چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی، بدعات میں لگ گئے. اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس صحیح علم ہو. حارث ابن یعقوب الانصاری فرماتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، حارث ابن یعقوب الانصاری تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ان الفقیہ کل الفقیہ، اصل فقیہ عقل مند وہ ہے، گہری سمجھ رکھنے والا آدمی تو واقعی وہ ہے. کون؟ من فقہ فی القرآن، جس کو قرآن کی گہری سمجھ ہو، جس کے پاس قرآن کا گہرا علم ہو. وعرف مکیدۃ الشیطان، اور شیطان کی چال بازیوں کی بھی اس کو معلومات ہو، اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ شیطان کیسا کیسا دھوکا دیتا ہے، تکلیفوں میں آ کے کیسا دل میں وسوسے ڈالتا، کیا تیرا اللہ ہے تیرے کو کیسا تکلیف ڈال رہا ہے، گناہگار لوگ اتنے اچھے اور تو دیکھ نماز پڑھتا پھر بھی کیسا تیرا حال ہے، سب تیری عبادت کیا فائدے کی. آدمی سوچتا ہے کہ ہاں کیا اتنے برے برے لوگ، ان کو سب مل رہا ہے اور میں کتنا دین پر چلتا ہوں لیکن فقیر، فقر فاقہ، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری، رشتہ دار بھی سلام نہیں کر رہے ہیں، پریشانی ہے پہ پریشانی ہے، کیا فائدہ دینداری ہے. اس کو معلوم ہے شیطان کیسا آ کے دھوکا دیتا ہے، اس کو معلوم ہے شیطان کیسا گمراہ کرتا ہے کہ دل میں آ کے بتاتا ہے دیکھو یہ جو پیڑ ہے، اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی، کھاؤ. اور کھلاتا ہے پھل، پھل سے کیا ہوا؟ بدن پر کا لباس بھی اتر گیا. آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے، انسان کو کس طرح سے دھوکا دیتا ہے. کبھی نورانی دھوکے اس کے پاس ہوتے ہیں، دین کے نام پر انسان کو بدعات میں پھنسا دیتا ہے، نبی کی محبت کے نام پر انسان کو شرک میں پھنسا دیتا ہے، اولیاء کی تعظیم کے نام پر ان کو سجدے کرا کے انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. مسائل مصیبت سے نکلنے کے لیے گلے میں قرآن تو قرآن، جانوروں کے بال، ریچھ کے بال گلے میں بچوں کے ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کتنی عورتیں ہیں سال میں ایک بار آتا ہے ریچھ والا بھالو، ڈگ ڈگی بجاتے ہوئے آتا ہے، عورتیں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں سے نکلتی باہر جاگتی، کیا ہے؟ ہاں ریچھ والا آیا. جس کا بچہ ڈرتا ہے ریچھ کے بال گلے میں ڈالو، نہیں ڈرے گا نیند میں، سب کو تعویذ پڑیا بنا کے دیتا ہے برابر. اب لو ریچھ کے جنگلی جانور کے بال بچے کے گلے میں ڈالیں گے، جنگلی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ شرکیات، خرافات، علم نہیں، تحقیق نہیں، علم کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، صحیح غلط کی تمیز کا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی کرائیٹیریا نہیں. پھر جو لوگ کر رہے ہیں، بھیڑ بھاگ رہی یہاں پر، یہاں بھاگے، بھیڑ الٹی آئی تو یہاں بھاگنا شروع کر دیا، معلوم نہیں کہاں جانا ہے. جس آدمی کو خود معلوم ہو کہاں جانا ہے، لوگ اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، اور جس آدمی کو خود معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، وہ ہمیشہ بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کو معلوم ہو اس کو کہاں جانا ہے, کون سا راستہ صحیح کون سا راستہ غلط اس کو معلوم ہونا چاہیے, اور اسلام ان کو بتاتا ہے. علم ہونا چاہیے, صحیح علم ہونا چاہیے. اسی لیے حارث بن یعقوب کیا کہتے ہیں کہ ان الفقیہ کل الفقیہ, واقعی عقل مند آدمی وہ جس کے پاس دو علم ہوں, نمبر ایک منفقہ فی القرآن, جس کے پاس قرآن کی صحیح سمجھ ہو, یعنی صحیح طور سے قرآن کا علم اس کے پاس ہو, قرآن و سنت وہ جانتا ہو, اور شیطان کی چال بازیوں مکاریوں فریب دھوکے بھی جانتا ہو, تبھی جا کے اس سے بچ سکتا ہے ورنہ گڑے میں گرے گا. تو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. نمبر چار, دین پر جمنے کے اسباب اور وسائل میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ پختہ ہو, اس کا عقیدہ صحیح ہو. خاص طور سے یہ ضروری ہے کچھ خاص حالات میں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, یہ چیز اگر عقیدے کی پختگی آدمی میں نہیں ہو تو آدمی کیسا بھٹکتا ہے. ایک آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہے, اس کو معلوم ہے کیا چیز شرک ہے کیا چیز توحید ہے. بہت سارے لوگ جن کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے, اللہ پر توکل مضبوط نہیں ہوتا ہے, دینی غیرت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, مصیبت آئی تکلیف آئی بچے میں جن گھس گیا, یا جادو کسی نے کر دیا, یا بیماری کچھ ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہی, سارے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیے بتا رہے بھائی ہمارے بس کی بات نہیں, معلوم نہیں کیا ہے, ساری رپورٹ کلیئر ہے لیکن کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. شروع شروع میں سارے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, پھر اس کے بعد کام میں آ کے کوئی وسوسہ ڈالتا ہے, کوئی رشتہ دار آ کے بتاتا ہے کہ چلو فلانے بابا کی درگاہ پہ چلو, یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو شرک ہے. ارے چھوڑو تم یہ شرک توحید کیا لگا ہے بچے کی جان دیکھنے کا کہ شرک توحید دیکھنے کا, چلو ہماری خاطر چلو, جانے آنے کا خرچہ ہم کرتے ہیں, چلو فکر مت کرو سب ٹینشن مت لو, چلو چلو اٹھو باندھو کپڑے چلو بابا کے دربار پہ. لے جاتا ہے درگاہ پہ, سجدے کراتا ہے, اور آدمی ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں کرتے کرتے وہ ساری شرکیات کرتا ہے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے تھا, سارا علم جلا دیتا ہے اپنا, قربان کر دیتا ہے اپنی تکلیف کی وجہ سے. بچے کی اولاد کی محبت, کبھی کوئی اور کسی کی تکلیف سے اس کو نجات دلانے کے لیے, کبھی اپنے کبھی دوسرے کے مسائل میں آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے, اپنے دین کو خیر بات کہتا ہے. آدمی کا توکل اگر ایسا ہو کہ میری اولاد مر جائے چلے گا شرک نہیں کرنے دوں گا, آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے, زیادہ زیادہ کیا ہوگا مر جائیں گے, لیکن ہم شرک نہیں کریں گے, ہم شرک نہیں کریں گے, ہم مر جائیں گے لیکن شرک نہیں کریں گے. اگر ایسا پختہ عقیدہ ہو, اور اللہ ہی شفا دے گا کوئی اور نہیں دیتا ہے, یہ سب دھوکا ہے, اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے, ہمارے نبی نے یہی سکھایا ہم کو لا شفا الا شفا, اے اللہ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو ہی شفا دیتا ہے, میرا اللہ شفا مجھ کو دیتا ہے. تو شفا تو اللہ دیتا ہے, درگاہوں پہ جانے سے, گلے میں چیزیں لٹکانے سے, بازوں پر کڑے باندھنے سے, دھاگے ہاتھوں میں اور کلائیوں پر اور گلے میں باندھنے سے, کمر پہ باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, لمبو ناریل لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جب یہ عقیدہ آدمی کا ہو تو پریشانی اور مصیبت میں آدمی جم جاتا ہے, عقیدے کی پختگی آدمی کو جمع دیتی ہے. لیکن ڈھیلا ڈھالا عقیدہ ہو, ڈھیلا عقیدہ ہو کیا ہوگا, آدمی تھوڑا نہیں نہیں کرتا ہے لیکن بعد میں جب دیکھتا ہے کہ اور راستہ نہیں ہے, شرک میں کود جاتا ہے, پھر سب اپنے لیے حلال کر لیتا ہے, دین بھی برباد دنیا بھی برباد. بعض اوقات کچھ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اب کیا ہو گیا, باندھ ٹوٹ گیا, اب اس کے بعد دوسری جگہ جاتا ہے وہاں بھی شرکیات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ قاعدہ توڑ دیا اب ختم, اب اس کے بعد توڑنا آسان ہو گیا. تو یہ عقیدے کی پختگی ضروری ہے. وہ نہیں ہوگا تو آدمی تکلیف میں مصیبتوں میں بعض اوقات اس کا قدم بہت ممکن ہے پھسل جائے اور شرکیات میں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے. عقیدہ پختہ ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے, جمائے رکھتا ہے, ثابت قدم رکھتا ہے. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں, جو مضبوط ایمان والے ہیں, جن کا ایمان قوی ہے, پختہ ہے, مضبوط ہے. بالقول ثابت, ایک مضبوط بات پر, ایک مضبوط بات کے ذریعے. القول الثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ القول الثابت ہے. یہ وہ مضبوط بات ہے جس کے بغیر ایک انسان آخرت میں نجات نہیں پا سکتا ہے, آخرت میں نجات نہیں پا سکتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے ایک مضبوط بات کی بنیاد پر. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ثابت قدمی کس کے لیے ہے؟ واقعی جو ایمان والے ہیں, جن کا ایمان مضبوط ہے. ثابت قدمی کس چیز کے ذریعے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سچے اقرار کے ذریعے سے. تو جس کا کلمہ پکا ہوگا, جس کا ایمان مضبوط ہوگا, پریشانی آئے گی, اللہ اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے مضبوط جمائے رکھے گا. لیکن اگر ایمان ڈھیلا کچا ہو, ایمان سست ہو, بیمار ہو, لو کوالٹی کا ہو, کمزور ایمان ہو, آدمی ڈھسل جائے گا, پھسل جائے گا, گر جائے گا, نہیں جمے گا. تو نمبر چار, عقیدے کی درستگی اور یقین کی پختگی, مضبوطی آدمی میں ہونا چاہیے, تب آدمی دین پر جمے گا. نمبر پانچ, دین پر جمنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک اچھا استاد, معلم, مربی, یا کم از کم ایک نیک دوست جو صحیح وقت میں, ضرورت کے وقت میں نصیحت کرے, بھٹکنے سے بچائے, آگ میں کودنے میں اس کی مدد نہ کرے بلکہ ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچے, چاہے اس کو پسند آئے نہ آئے, چاہے اس کو برا لگے. ایسا ناصح, ایسا نصیحت کرنے والا, ایسا بھلا چاہنے والا, خیر خواہ, کہ جو اس کو علم کی بنیاد پر خیر خواہی سے, اہتمام کے ساتھ, اچھے انداز میں اس کے صحیح وقت پر, اس کی مصیبت میں, محتاجی میں, اس کو جب بھی ضرورت ہو صحیح گائیڈنس اس کو دے. بعض اوقات آدمی بھاگتا رہتا, اس کو معلوم نہیں پڑتا وہ کیا کر رہا ہے. لیکن سمجھدار جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, اس کو بتاتا ہے ایسا نہیں ایسا ہے, یہ تم کر رہے ہو غلط ہے. ایسا کوئی ہونا چاہیے. کبھی حالات تنگی پریشانی کے ہوتے ہیں اور دل لڑکھڑا رہا ہوتا ہے, کوئی اچھا نصیحت کرنے والا معلم ہے, مربی ہے, استاد ہے, کچھ ایسے جملے بولتا ہے, سمجھاتا ہے کہ دل جم جاتا ہے. کبھی کوئی دوست ہوتا ہے, ہمت بندھاتا ہے مصیبت میں, دین پر جماتا ہے, اللہ پر بھروسہ دلاتا ہے, صحیح گائیڈنس دیتا ہے, کچھ ایسے دو بول بول دیتا ہے کہ آدمی پھسلنے سے بچ جاتا ہے, لڑکھڑانے سے بچ جاتا ہے, کھائی میں گرنے سے بچ جاتا ہے. آدمی بعض اوقات حالات میں گھر جاتا ہے تو اس کی سوچ کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. حالات میں انسان کو دکھائی نہیں دیتا ہے, کوئی اور اس کا ایسا ہونا چاہیے, کوئی دوست ہو, کوئی معلم ہو, کوئی مربی ہو, تربیت کرنے والا, جو اس کو صحیح رہبری دے مختلف حالات میں, جب بھی پوچھا صحیح بتا دیا. نیک صحبت اختیار کریں, نیک صحبت اختیار کریں. تو یہ پانچواں سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے. ویزکیہم, اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے باطل عقائد و اخلاق سے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ ان سب کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 165. صحابہ کبھی کنفیوژن آتا, سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے پوچھتے, دلوں پر سے غبار ہٹ جاتا, دلوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا. کبھی مصیبت آتی, تکلیف حالات آتے, جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے اللہ کے رسول کیا حال ہے, آپ دلاسا دیتے, آپ دلاسا دیتے. کبھی صحابہ کو ستایا جاتا, آپ ہمت بندھاتے. کبھی تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کھو جاتے دنیا وغیرہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے, جگاتے ان کو, دیکھو کیا کر رہے ہو. کوئی جگانے والا ہونا چاہیے, کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے, کوئی صحیح اور غلط میں فرق بتانے والا ہونا چاہیے, کوئی ٹارچ والا ہونا چاہیے جو اندھیرے میں راستہ بتائے. صحیح رہبری, صحیح راستہ بتانے والا کوئی ہونا چاہیے. کوئی سو جائے تو جگانے والا کوئی ہونا چاہیے, کوئی بیٹھ جائے تو بھگانے والا ہونا چاہیے. ایسا معلم اگر انسان کو مل جائے بہت خوش قسمت انسان ہے. اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے کیا کیا, ایک معلم بھیجا, ایک معلم بھیجا, رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں رکھ دیا, ان کو ایسا بنا دیا اپنی تربیت کے ذریعے سے کہ وہ بعد والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو گئے, حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ایسا معلم, ایسے معلم کی صحبت اختیار کرنا, رہبری لینا, یہ بہت ضروری ہے. علماء سے جڑے رہنا, علماء سے ربط اور اتصال رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. اور ایسے دوست, ایسے صدیق, ایسی صحبت اختیار کرنا کہ جو انسان کو گناہ کی بجائے نیکی کی تلقین کریں, اور اگر اس کا قدم پھسلنے لگے تو اس کا ہاتھ تھام کے اس کو کھینچیں, وہاں مت جا, وہ غلط راستہ ہے, ادھر چل, یہ سیدھا راستہ ہے. ایسے دوست ہونے چاہیے جو خود بھی ہدایت پر ہوں, اچھے کردار والے ہوں, اور ہماری بھی فکر کرتے ہوں. ایسی صحبت اختیار کرنا چاہیے. ہاں میں ہاں ملانے والا دوست, ہاں میں ہاں جب بھی بولے ہاں ایسا صحیح ہے, صحیح ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, اس سے تو اچھا ہمارا سایہ ہے. واقعی دوست وہ ہے کہ جو ہم کو بتائے نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, چاہے ہم کو دل میں برا لگے, ارے تو میری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا ہے. واقعی دوست کون ہے؟ واقعی بھلا چاہنے والا وہ ہے جو ایک انسان کو اس کی ایسی بات بتائے جس کی اصلاح ضروری ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے. آپ بتائیے, آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے اور آپ اپنے دوست سے, سہیلی سے پوچھیں کیسے دکھائی دے رہے آج ہم, بولے بہت اچھے. مومن کا آئینہ ہوتا ہے, آئینہ کیسا ہوتا ہے, آئینے میں دیکھیں گے. آئینہ آپ کے عیب کو چھپاتا نہیں اگر آپ اس کے سامنے جاؤ. اب یہ وقت نہیں ہمارے پاس, ورنہ اس کو تفصیل سے میں سمجھاتا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالمرآت, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. اس کا جو بھی عیب ہے آئینہ بتا دیتا ہے, چھپاتا نہیں, اور جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے, بڑھاتا نہیں, چھپاتا بھی نہیں, اور تھوڑا ہے اس کو زیادہ بڑھا کے بول دیا, نہیں یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, بڑھاتا بھی نہیں، جتنا ہے اتنا بتاتا ہے، اور جب بھی آئینے سے طلب کرے بتاؤ ذرا تو آئینہ چھپاتا نہیں، جب بھی اس سے اصلاح نصیحت طلب کی جائے ضرور نصیحت کرتا ہے۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، بلکہ مومن کی عملی زندگی ایسی ہوتی ہے، واقعی جو مومن ہے کامل مومن ہے، دوسرا مومن اس کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرتا ہے، اس کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ آپ ایسے دوست کو پسند نہیں کریں گے کہ جو آپ کے چہرے پر کچھ لگا ہو دھبا ہو اور آپ پوچھے وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے، آپ واقعی بعد میں اس کو برا کہو گے کہ تُنہیں بتایا کیوں نہیں، میں اتنے بڑے میٹنگ میں اتنے بڑے پروگرام میں جا کے آیا اور میرے چہرے پر دھبا لگا تھا، سب مسکرا رہے تھے مجھ کو دیکھ کے، میں سمجھ رہا تھا کہ اچھا ملاقات سے آج خوش ہے مجھ سے، لیکن آج ان کو میرا مذاق اڑا رہتے ہو، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتایا گا تو برا لگے گا، اس نے نہیں بتایا، تو بتاتا تو اچھا لگتا، میری ذلت نہیں ہوتی، لوگ مجھ پہ ہنستے نہیں، تو سچا دوست نہیں ہے، تو سچا دوست نہیں، تو سچا دوست ہوتا تو میری ہنسی سے ذلت سے مجھ کو بچاتا۔ واقعی سچا دوست وہ ہے جو قیامت کے دن کی ذلت سے ہم کو بچائے، آج خوش کرنے کی بجائے کل خوش کرنے والی بات کہے، ذلت سے بچانے والا واقعی وہ دوست ہے جو ہم کو اچھے طریقے سے اچھی بات کہے، اور کوئی بات ہماری اصلاح طلب ہو ضرور بتائے، واقعی دوست وہ ہے۔ تو ایسا دوست ہونا چاہیے، ایسی صحبت ہماری ہونا چاہیے۔ نمبر 6، استقامت کے وسائل میں یہ بھی ہے کہ ہم انبیاء اور صالحین کے واقعات میں غور کریں اور دیکھیں ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین پر جمے رہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں پر کتنے حالات آئے لیکن پھر بھی وہ اپنے دین پر جمے رہیں، تو ہمارے لیے بھی ہمت بڑھ جاتی ہے، دین پر جمنا آسان ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو کتنا ستایا گیا دین پر چلنے سے، دشمنوں نے اسلام کے ان کو کتنی تکلیفیں دیں لیکن دین سے وہ نہیں ہٹے، ان پر بیماری آئی، فقر و فاقہ آیا، مال و دولت کے دروازے ان پر کھلے، ان پر کئی آزمائشیں آئیں لیکن وہ دین پر جمے رہے۔ ان کو جب دیکھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے ان کے واقعات میں نور ملتا ہے، اپنے دل کے لیے، ایمان کے لیے، یقین کے لیے روشنی ملتی ہے، ہمارے دلوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے، دین پر جمنے اور دین پر چلنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، ان واقعات میں قوت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی، یہ جو نبی اور رسول گزرے ہیں، ان رسولوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نبیوں اور رسولوں کے واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کے سامنے اے نبی رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں، قصے بیان کیے ہیں، ان قصوں کے ذریعے سے ما نثبت به فؤادک، ہم آپ کے دل کو ان قصوں کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، ان قصوں کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم جماؤ، ٹھہراؤ اور مضبوطی دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین و تسلی و استقامت و ثبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پچھلے نبیوں کے قصے سنائے، اور آپ کی ماتحتی میں ایمان والوں کو یہ قصے سنائے، قرآن میں بیان کیے، تاکہ ان کو پڑھ کر ایک ایمان والا مختلف حالات میں اپنے دین پر جمے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یہ قصے ہم نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہم ما نثبت به فؤادک، آپ کے دل کو ہم ان قصوں کے ذریعے سے جماؤ عطا کرتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں، دین پر جمنے کا اس کے اندر مزاج پیدا کرتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس قرآن میں اور اس قصے میں اے نبی آپ کے پاس حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور وعظ آ گیا ہے، وَذِكْرَى، اور نصیحت آ گئی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے بھی، اس میں نصیحت ہے، اس میں وعظ ہے، اس میں یاد دہانی ہے، اس میں حق ہے، حق ہے کہ باطل کو آدمی پہچان سکتا ہے اس حق کے ذریعے سے. اس میں واز ہے کہ دل کی غفلت کو جھنجھوڑ کے اس کو بیدار کر دیتا ہے. اور اس میں ذکرہ ہے, اس میں یاد دہانی ہے کہ اپنے مقصد کو بھولنے والے کو واپس یاد دلا دیتا ہے. لیکن بشرطے کہ آدمی کے دل میں کیا ہو, ایمان ہو. یہ ایمان والوں کے لیے واز ہے, ایمان والوں کے لیے حق ہے, ایمان والوں کے لیے ذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. تو نمبر 6, نبیوں کے واقعات اور صالحین کے واقعات پڑھنا, لیکن واقعات معتبر ہونے چاہیے. ایک بابا تھے, ایک لکڑہارا تھا, ایک فلانی بی بی تھی, تو ایسے جھوٹے جھوٹے واقعات جو لوگوں نے بنائے ہیں خرافاتی واقعات, ایسے واقعات نہیں, بلکہ جو صحیح واقعات ہوں, جو قرآن میں آئے ہیں, جو حدیثوں میں آئے ہیں اور سلف کے واقعات ہیں, جو معتبر واقعات ہیں, ایسے واقعات پڑھنے چاہیے. ورنہ قصے کہانیاں بہت ہیں جو آدمی کے نہ صرف یہ کہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں بلکہ اس کو جاہل حرکتوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. نمبر 7, اللہ کے دین پر جمنے میں جو چیز مددگار ہوتی ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, آدمی کے دل کی حفاظت کے ذریعوں میں سے اور دل کو مضبوط قلعے میں محفوظ رکھنے والے ذرائع میں سے ایک ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. انسان کے دل کے لیے سب سے بڑا خطرہ شیطان کا ہے. دیکھیے, کوئی آدمی آپ کو ڈنڈے سے پٹائی کر سکتا ہے, دھکا دے سکتا ہے, گرا سکتا ہے پاؤں میں پاؤں ڈال کے, ٹھیک ہے, دنیا کا نقصان ہوا, ہاتھ ٹوٹا, سر پھوٹا, لیکن شیطان کا حملہ ڈائریکٹلی آدمی کے دل پر ہوتا ہے. شیطان حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے کا ٹارگٹ آدمی کا دل ہوتا ہے, اس کا ہدف آدمی کا قلب ہوتا ہے, اور آدمی کا اپنے دل کو بچانا بہت ضروری ہے شیطان کے حملوں سے. اس لیے کہ شیطان گمراہی ڈائریکٹلی براہ راست آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے. کبھی عقیدے میں شک, کبھی گناہ کا جذبہ, کبھی شہوت, کبھی کچھ اور, آدمی کے دل میں براہ راست گمراہی ڈال دیتا ہے شیطان. اس سے بچنے کے لیے کیا ہے, شیطان دکھائی بھی نہیں دیتا ہے, آدمی کو شیطان دکھائی بھی نہیں دیتا ہے, بچیں کیسے؟ بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کا ذکر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم, شیطان ابن آدم کے دل پر جمع بیٹھا رہتا ہے. جاثم علی قلب ابن آدم, آدمی کے قلب پر, دل پر مسلط رہتا ہے, سوار رہتا ہے. فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ, جیسے ہی آدمی سے بھول ہو جاتی ہے, جیسے ہی وہ غافل ہو جاتا ہے, فوراً اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ, لیکن جیسے ہی انسان, جیسے ہی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, سینوں میں شکوک و شبہات کے وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ جو شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے, تو یہ کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب آدمی کو, آدمی سے بھول ہو جاتی ہے, جب آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے. لیکن کب پیچھے ہٹتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو جب بھی آدمی کو دل میں وسوسے آنے لگیں, فوراً آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, فوراً آدمی کا دل صحیح ہو جاتا ہے. مصیبت آئی, تکلیف آئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, آدمی کہتا ہے, فوراً اس کا دل اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آج ہماری چیز اللہ نے لی تو اللہ ہی کی ہے, آج نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں. آدمی کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے, رضا بالقضاء آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے مصیبتوں میں جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، تکلیف میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی نصرت اور اللہ کی معیت کو کھینچتا ہے، اور آدمی کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے، سکون اس کو ملتا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے کہ اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حال کو جانتا ہے، اللہ میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے تھوڑا سکون ملتا ہے، آدمی کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ کی یاد سے مصیبت میں دل مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے شیطان کے حربے سے اور اس کے وسوسوں سے دل محفوظ ہوتا ہے. تو یہ ساتواں سبب تھا دین پر جمنے کا. نمبر 8، موت اور آخرت پہ غور کرنا، موت کی یاد اور آخرت کے اجر اور وزر اور عذاب کو یاد کرنا آدمی کو دین پر جماتا ہے. مثلا ایک آدمی بہت گڑبڑ کر رہا ہے دنیا میں، موج مستی کر رہا ہے، موت یاد کرتے ہی اس کی گڑبڑ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ دنیا چھوٹنے والی ہے، لذتیں چھوٹنے والی ہیں، لذتیں پھیکی ہو جاتی ہیں، فکر پیدا ہوتی ہے آخرت کی. اور ایک آدمی پریشانی میں، تکلیف میں بستر پہ پڑا ہوا ہے، موت یاد کرتا ہے، فوراً دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ چلو موت تک تکلیف ہے، موت تک مصیبت ہے، موت آئے گی، دنیا سے جانا ہے، آخرت میں جانا ہے جہاں اس کا صبر کا بدلہ ملے گا. تو موت ہی تک تکلیف ہے، اس کے بعد نہیں. تو آدمی کے لیے موت دونوں اعتبار سے دین پر جمنے اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے جنت جہنم کے بارے میں جب آدمی سوچتا ہے تو دنیا میں کھونے پر جنت ملے گی، دنیا میں دین کی پابندیوں پر جنت کی آزادی اور نعمتیں ملیں گی. جب آدمی سوچتا ہے دین پر جمنا آسان ہوتا ہے. برائی کرے گا، گناہ کرے گا، جہنم میں جائے گا، فوراً آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے گناہ سے رکنے میں. گناہ کا انجام سوچتا ہے، گناہ اور گمراہی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بعمار واہلیہ وہم یعذبون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار اور ان کے اہل عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے پاس سے گزرتے، وہم یعذبون اور مشرکین ان کو بہت سخت ستا رہے ہوتے، عذاب دے رہے ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا آل عمار و آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو، خوش ہو جاؤ. دیکھیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس عذاب میں؟ اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سن لو، خوش ہو جاؤ. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، کیونکہ تمہارا وعدہ جنت کا وعدہ ہے، تمہارا وعدہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. تم آج تکلیف اٹھا لو گے، جنت میں نعمت اور راحت تم کو ملنے والی ہے. تھوڑی تکلیف اٹھا لو، دین پہ جمے رہو، دین پہ جمے رہو، تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. آج کی تکلیف کل کی راحت اور نعمت بن جائے گی، کل کی راحت اور نعمت کا ذریعہ بن جائے گی. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تو جنت کو یاد کرنا مصیبتوں میں، جنت کو یاد کرنا مصیبتوں میں دین پر جمنے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے موت کو یاد کرنا گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے، دین پر جمنے کا ذریعہ بنتا ہے. انسان کے لیے موت کی یاد، جہنم کی یاد لگام بن جاتی ہے گناہوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی یعنی موت، اس کو خوب یاد کیا کرو. موت لذتوں کو ڈھا دیتی ہے، موج مستی میں جو آدمی پڑا ہے موت یاد کرتا ہے، لذتیں پھیکی ہو جاتی ہیں، گویا کہ کوئی دیوار تھی جس کو ڈھا دیا گیا ہے. اکثر ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی یعنی موت، اس کو خوب یاد کرو. فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعه علیہ، جو بھی بندہ تنگی کے حالات میں، تکلیف کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت کی یاد اس کے لیے وسعت، کشادگی پیدا کر دیتی ہے، اس کو آزاد کر دیتی ہے، تنگی سے نکال دیتی ہے. ولا ذکرہ وهو فی سعت الا ضیقه علیہ، اور جو بھی بندہ وسعت کے حالات میں ہو، مال دولت یہ وہ، خوب آسائش و آرائش ہے، راحت ہے، موج مستی میں ہے، موت کو یاد کرتا ہے فوراً دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، منزل کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. تو جو راحت میں وسعت میں موت کو یاد کرتا ہے، موت کی یاد اس پر تنگی پیدا کر دیتی ہے. تو اس اعتبار سے موت انسان کو جگانے والی ہوتی ہے، اس کو فکر بھی دلاتی ہے، غافل کو فکر مند کرتی ہے، اور مصیبت زدہ کو سکون اور تسکین دیتی ہے. موت کی یاد دونوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح حسن درجے کی ہے. تو آٹھویں چیز معلوم ہوئی، موت کی یاد اور آخرت کے حالات میں غور کرنا. نو، دین پر جمنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کل جمنے کی بات کرنے کی بجائے آج ہی جمے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں دین پہ جمنا بہت ضروری ہے، ایک کام کریں گے کل سے دین پہ جمیں گے، اور وہ کل کبھی آتا ہے نہیں. کل والوں کا کل ہمیشہ کل آتا ہے، کل والوں کا کل کب آتا ہے؟ کل وہ کبھی آتا ہی نہیں، کل آج ہے ہی نہیں، کل کل روزانہ کل موت آ جاتی ہے لیکن کل نہیں آتا ہے. بہت سارے لوگ ٹالتے رہتے ہیں، اگلے سال سے ہم دین پہ چلیں گے، حج کو جا کے آئیں گے نا تو پھر حجاب کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، جاب مل جائے گا دین پر جمیں گے، زکات دیں گے، نکاح ہو جائے گا داڑھی رکھیں گے، نکاح ہو جائے گا حجاب کریں گے، ایسا ہوگا تو ویسا کریں گے. اللہ نے شرط نہیں رکھی ہے، آج اب اس وقت اور ہمیشہ کے لیے دین پر چلنا ہے، جمنا ہے. تو جو لوگ ٹالتے رہتے ہیں اور دین کا علم سامنے آنے کے باوجود کل کل کرتے رہتے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں، اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ دین پہ نہیں جم پاتے ہیں. آج کا ٹالنا کل کے ٹالنے کو مضبوط کرتا ہے، آج کا عمل کرنا کل عمل کرنے پر اور جماتا ہے. جو ابھی کر لیتا ہے اس کے لیے بعد میں کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جو آج ٹال دیتا ہے اس کے لیے کل اور ٹالنا آسان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے برے لوگ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِ، جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس نصیحت کے مطابق عمل کر لیتے، جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کے مطابق عمل کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ ان کو دین پر جمانے کا ذریعہ بن جاتا. ایک نصیحت سنی اس پہ عمل کر لیا، علم سامنے آیا اس پر عمل کر لیا. جب آدمی علم کے سامنے آتے ہی اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس پر کل بھی جمنا آسان ہوتا ہے. لیکن بات سامنے آئی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور زبان سے کہا انشاءاللہ عمل کریں گے، کب؟ کل، اگلے سال، بڑھاپے میں، جوانی میں، فلاں عمر میں. آدمی جب علم کو سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کو ٹال دیتا ہے، تو پھر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا بلکہ اور مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس پہ عمل کر لیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اس کا انجام اچھا تھا، اور اسی طرح سے آخرت میں تو انجام اچھا تھا، دنیا میں اس کا انجام یہ تھا، دنیا میں فائدہ یہ تھا عمل کر لینے کا کہ ان کو عمل پر جمنا آسان ہو جاتا ہے، سنتے ہی عمل کرتے تو جم جاتے، لیکن عمل نہیں کیا جمے بھی نہیں بلکہ عمل چھوڑ دیا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 66 ہے۔ تو نمبر 9 دین پر جمنے کا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے علم سامنے آتا جائے بندے کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرتا چلا جائے، کل پہ نہیں ڈالے بلکہ موقع ملتے ہی عمل آدمی کرے۔ نمبر 10 دین پر جمنے میں یہ بھی ہے کہ آدمی راحتوں کا طالب نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے تیار کرے۔ یعنی بعضوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے، آسان آسان ہوگا تو کریں گے، مشکل ہوگا تو چھوڑیں گے۔ ہاں آسان ہوگا تو کریں گے لیکن مشکل ہوگا تو نہیں کریں گے، ذرا سی رکاوٹ آئی ارے یہ تو بہت مشکل ہے چھوڑ دیا اس کو۔ کم ہمت لوگ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی آدمی میں ہمت ہو تو آدمی پہاڑ کو توڑ کے راستہ بنا لیتا ہے، پہاڑ میں سے سرنگ نکال لیتا ہے راستہ بنا لیتا ہے۔ ہمت آدمی کی ہونا چاہیے، اصل طاقت آدمی کے ہتھوڑے میں نہیں ہوتی ہے، اصل طاقت اس کے ارادے میں ہوتی ہے۔ ہتھوڑا ایک پہاڑ کو توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ سوچئے، اس کو یاد رکھیے، ایک آدمی ہے بڑا پتھر ہے اس میں سے راستہ نکال دیتا ہے، ہتھوڑے میں طاقت ہے، ہتھوڑا ایک بار مارو ہوگا؟ نہیں۔ ہتھوڑا بار 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 مارتا رہتا ہے آدمی تو اس پہاڑ میں سے راستہ بنا لیتا ہے۔ تو طاقتور کیا ہے، ہتھوڑا ہے کہ آدمی کا ارادہ ہے؟ اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ نہیں ٹوٹا۔ اور کئی کاریگر ہوتے ہیں ان کا ہتھوڑا ٹوٹ جاتا ہے وہ دوسرا لے کے کام شروع کرتے ہیں، معلوم ہوا اس کا ارادہ مضبوط ہے، ہتھوڑا کمزور ہو گیا ارادہ مضبوط ہے۔ آدمی میں پختگی ہونا چاہیے، اس میں مجاہدے کا جذبہ ہونا چاہیے، نفس کا غلام نہیں بنے آدمی۔ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی چھوڑ دیا، تھوڑی سی مصیبت آئی دین سلام علیکم، نہیں، بلکہ آدمی اپنے آپ کو تیار کرے کہ دین پر چلنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہم تکلیف کے لیے تیار ہیں، ہم مصیبت کے لیے تکلیف کے لیے تیار ہیں، دین پہ جمیں گے چاہے راحت ہو چاہے تکلیف ہو۔ جیسے دوائی کڑوی ہے پینی پڑے گی تو پینا پڑے گا اس کو، کھانا اسی ٹیسٹ کا ہو تو کھائیں گے؟ نہیں۔ لیکن دوائی، ارے بھائی یہ دوائی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا، بیمار کے لیے ضروری ہے، منہ ٹیڑھا ہو لیکن جانا چاہیے سیدھا حلق میں، برداشت کریں گے، ٹیڑھا منہ کر کے کسی طرح سے منہ بنا کے پی لیں گے، جلدی سے پانی پی لیں گے، لیکن پینا تو ہے ہی، حلق سے پار ہونا ہی چاہیے، یہ چھوڑ نہیں سکتے اس کو، بیماری میں ضروری ہے دوا ہے یہ۔ دین سے بڑھ کے کیا دوا ہے، دین سے بڑھ کے کیا علاج ہے؟ تو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ نفس، ہمارا نفس نہیں چاہے گا، ہم اس کو مجبور کریں گے، ہم اس کو مجبور کریں گے عمل کرنے کے لیے، ہم اس کو مجبور کریں گے دین پر جمنے کے لیے، وہ کھینچے گا ہم کو گناہ کی طرف، ہم لڑیں گے اس سے، اس کی مانیں گے نہیں، وہ فرائض پر کھڑے ہونے سے روکے گا ہم کو، بولے گا آرام کرو، نہیں، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ جو نفس سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو وہ زندگی بھر، وہ زندگی بھر نفس کا غلام بن کے بیڑیوں میں جکڑا رہے گا، وہ نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے بغاوت کرے۔ یا تو آدمی اللہ کا باغی بنے گا نفس کا، اگر نفس کی مانے گا اللہ کا باغی، اللہ کی مانے گا نفس کا باغی، اب آدمی چنے کس کا باغی بننا چاہتا ہے، اللہ کا یا نفس کا، کسی نہ کسی سے لڑنا پڑے گا، اگر نفس کی مانتا ہے اللہ سے بغاوت کرنی پڑے گی، اللہ کی مانتا ہے نفس کے خلاف لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو نفس سے لڑنے کے لیے آدمی تیار کرے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا. آدمی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے, وہ لوگوں کو دعوت دے, تکلیف آئے گی, لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے, ستائیں گے برا بھلا کہیں گے, سلام بند ہوگا, رشتہ داریوں میں پرابلم آئے گا. نفس بالکل پسند نہیں کرتا ہے, نفس چاہتا ہے عزت ملے, مال ملے, عہدہ ملے, سب ملے, مزہ آئے. لیکن دین کے راستے میں کیا ہے, تھوڑی تکلیف ہے, تجارت پر اثر پڑے گا, رشتہ داری پر اثر پڑے گا, رشتوں پر اثر آئے گا. لیکن آدمی اپنے آپ سے اور باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہو, اللہ کے دین کی مدد کرے آدمی. جب آدمی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, دعوت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ کی بات کو لے کر لوگوں میں چلتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں لیکن تکلیفوں کے لیے مجاہدے کے لیے تیار ہو جائے, نفس کی نہیں مانے اللہ کی مانے, چاہے ذلت ملے, چاہے تکلیف ہو, چاہے پریشانی آئے, لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, لوگوں کی بھلائی چاہتے ہوئے برداشت کے لیے تیار ہو جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنی راہوں میں ان کو مزید ہدایت دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. قدم جمیں گے کب؟ جب اللہ کے دین کے لیے آدمی کچھ کرے گا, اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے پھیلنے میں آدمی ہر طرح سے دین کے کام آئے, کبھی زبان سے دین کے لیے کام آئے, کبھی محنت کر کے دین کے کام آئے پتھر اٹھانے میں یا کچھ بھی ہو, کبھی مال کے اعتبار سے دین کے کام آئے, کبھی کسی اور اعتبار سے دین کے کام آئے, ہر اعتبار سے اللہ کے دین کے لیے دعوت کے لیے تیار رہنا اللہ تعالی کی طرف سے دائی کے لیے ثابت قدمی ہوتی ہے. جب آدمی دعوت دیتا ہے دین کی تو اس کے دل میں بھی دین سے انسیت پیدا ہوتی ہے, جمنا آسان ہوتا ہے. دعوت چھوڑ دیتا ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے, دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں بھی بے عملی آنا شروع ہوتی ہے. جو بولتا ہے کرنا آسان ہوتا ہے, جو بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے دسواں سبب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دے, چاہے نفس کے خلاف ہو, چاہے تکلیف آئے, ذلت ہو, دین پر جمع رہے, دعوت دیتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ثابت قدمی, اس کی زندگی میں ثابت قدمی ڈال دے گا. تو یہ 10 باتیں تھیں جو دین پر جمنے اور ثابت قدمی کے وسائل میں سے ہیں, دین پر جمنے میں مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان پر عمل کرنے کی, ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی انسان ان چیزوں کو اختیار کرے گا اس کے بدلے میں دنیا میں ثابت قدمی اور آخرت میں جنت اس کو ملے گی. تو یہ ہمارا کورس مکمل ہوا اور یہ 5 موضوع ہمارے مکمل ہوئے. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور اس کورس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور قرآن و سنت کی باتوں کا صحیح فہم ہم کو اللہ تعالی عطا فرمائیں, ان پر عمل کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں.